Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں حیات المسلمین کی روح نمبر 9 شروع ہوئی تھی اور اس کے شروع میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سورہ حجرات کی چند آیات کا ترجمہ بیان فرمایا ہے جن میں سے ایک آیت وہ ہے جس کا کچھ حصہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا حضرت نے بھی اس کا کچھ حصے کا ترجمہ یہاں بیان فرمایا ہے اور آج انشاءاللہ اسی کی تشریح کی جائیں گی حضرت ترجمہ فرماتے ہیں آگے ارشاد فرمایا اے ایمان والو بہت سے گناہوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے اس آیت میں بھی اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو 3 گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے نمبر 1 بدگمانی سے نمبر 2 دوسروں کے عیوب تلاش کرنے اور ڈھونڈنے سے تیسرے غیبت کرنے سے اس روح کے شروع میں جو پہلی آیت کا ترجمہ گزرا ہے اس میں اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے یا نا اتفاقی ہو جائے تو تم ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو تاکہ نا اتفاقی ختم ہو، جھگڑا ختم ہو اور پھر پہلے کی طرح سب بھائی بھائی ہو کر رہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے چھ گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے، ان میں تین وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے جن کے بھی انشاءاللہ تشریح ہوگی۔ تین گناہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ پاک نے بیان کا فرمایا اور ان سے منع کیا، ایک مردوں کا مردوں پر ہنسنا، عورتوں کا عورتوں پر ہنسنا، اس سے بھی اللہ پاک نے منع فرمایا۔ دوسرے تانا دینے سے بچنا، تانا زنی سے پرہیز کرنا۔ تیسرے کسی کو برے لقب سے پکارنا۔ ان تین گناہوں کی تشریح پہلے ہو چکی ہے۔ اور ان چھ گناہوں سے بچنے میں ایک حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جہاں لڑائی جھگڑے سے منع کیا ہے ایسے کاموں سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے جن سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ یہ چھ گناہ ایسے ہی ہیں کہ ان سے لڑائی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے نااتفاقی ہوتی ہے، اس لیے ان سے بھی منع فرمایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح حاکم ہے وہ حکیم بھی ہے، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور حکیم کی حکمت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جب وہ کسی چیز سے منع کرے تو جن کاموں سے وہ برائی ہوتی ہے اور وہ کام ہوتا ہے ان سے بھی منع کر دے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جڑ ہی کٹ جائے۔ تو ایک دوسرے کے اوپر ہنسنا بطور تحقیر کے، ہاں مرد مرد پر ہنسیں، عورتیں عورتیں پر ہنسیں، یا عورتیں مردوں پر ہنسیں، یا مرد عورتوں پر ہنسیں، اس کے نتیجے میں جھگڑا ہوتا ہے۔ جب دوسرے کی تحقیر ہوگی، دوسرے کی تذلیل ہوگی، دوسرے کی توہین ہوگی، دوسرے بھی غصہ آئے گا، پھر وہ بھی یا تو مذاق کرے گا یا مذاق سے آگے بڑھ کر کے وہ بھی ایک آدھ ہاتھ دھر دے گا یا کوئی ایسا جملہ بول دے گا جس سے ہنسنے والا چاغپا ہو جائے گا، لو صاحب ہنسنے ہنسنے میں لڑائی وجود میں آ گئی۔ اس لیے ایک دوسرے پر اس طرح ہنسنے سے منع کیا۔ یہی تانے کے اندر ہوتا ہے، آپ کسی کو تانا دو گے وہ آپ کو تانا دے گا، آپ کسی کو برا کہو گے وہ آپ کو برا کہے گا، آپ کسی پر ناحق بات کسو گے، جملہ کسو گے وہ آپ پر کس دے گا، اور اسی میں پھر جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی نہ اتفاقی ہو جائے گی. اسی طرح کسی کو برے لقب سے پکارنا یہ گناہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کو برے الفاظ سے پکاریں گے, برے لقب سے پکاریں گے, جیسے کسی کو لنگڑا کے اگر پکاریں گے, چاہے وہ لنگڑا نہ ہو لیکن آپ لنگڑا کے اگر پکاریں اس کو, اور اگر لنگڑا ہے تب بھی اسے لنگڑا کے اگر پکاریں گے تو اس کو برا لے گا وہ. اس کے نتیجے میں اگر آپ کا قد ذرا سا بھی لمبا ہے تو وہ کہے گا وہ لمبو, فوراً اس کے جواب میں لمبو کہہ دے گا. اب یہ لمبو سننے والا پھر اور کچھ کہے گا, اس کے نتیجے میں وہ پھر اور کچھ کہے گا, لوگ ہاتھا پائی شروع ہو جائیں گی, اور ذرا سی دیر میں برے لقب کے پکارنے کے نتیجے میں نا اتفاقی ہو جائے گی, لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. اسی طرح بدگمانی کا حال ہے, اور ایسے ہی دوسرے کے عیوب, دوسرے کے عیوب ڈھونڈنے اور ان کا سراغ لگانے کا انجام ہے یہی حال غیبت کرنے کا, کہ لڑائی جھگڑا ناجائز ہے. ان گناہوں سے بچنے کا حکم دیا تاکہ لڑائی جھگڑا ہی پیدا نہ ہو. یہ ایسے جیسے اللہ پاک نے قرآن کریم میں زنا سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ زنا حرام ہے, اللہ تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا, اللہ پاک نے فرما دیا. تو ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان گناہوں سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے جن کی وجہ سے آدمی زنا کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے. مثلا نام کسی نامحرم عورت سے بات چیت کرنے کے لیے اور لذت لینے کے لیے چلنا, حدیث میں اس سے منع کیا ہے اور فرمایا یہ پیروں کا زنا ہے. کسی نامحرم عورت کے پاس جا کے بیٹھنا یہ بیٹھنے کا زنا ہے, کیونکہ یہ بھی زنا کا ذریعہ بنتا ہے. نامحرم عورت کے جسم کو ہاتھ لگانا شہوت کے ساتھ, خواہش کے ساتھ, یہ ہاتھ کے چھونے کا زنا ہے, کیونکہ یہ بھی زنا کا ذریعہ ہے. اس کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے, اس سے باتیں کرنا یہ زبان کا گناہ ہے اور زنا ہے. دل میں اس کا تصور لانا اور اس سے لذت لینا یہ دماغ کا زنا ہے. پھر ان سارے زنا کے درجات کی شرم کا تصدیق کرتی ہے, تکذیب کرتی ہے. اگر ان سب کے نتیجے میں زنا کر بیٹھا تو اس کے شرمگاہ نے تصدیق کر دی کہ وہ جو اپنے گھر سے چلا تھا کسی نامحرم عورت سے بات کرنے کے لیے, یہ سب گناہ کے اندر شمار ہوا اور یہ زنا کے مقدمات بھی زنا کا ذریعہ بنے, اور خوف خدا آ گیا اور گناہ سے بچ گیا تو شرمگاہ نے اس کی تکذیب کر دی. اسی طرح نامحرم عورتوں کی تصویریں, چاہے وہ تصویریں اخبار میں ہوں, چاہے رسالے میں ہوں, چاہے مختلف کھانے پینے کی چیزوں کے ڈبوں کے اوپر ہوں, کیلنڈر کے اندر ہوں, اور چاہے ٹی وی کی اسکرین پر ہوں, اور چاہے کمپیوٹر کی اسکرین پر ہوں, اور چاہے موبائل کے اندر ہوں, کہ سب جگہ ان کو شہوت سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. اسی لیے ٹی وی دیکھنا جائز نہیں, فلمیں دیکھنا جائز نہیں, کہ فلم کے اندر سارا پروگرام ہی شہوت ابھارنے کا اور زنا میں مبتلا کرنے کا ہوتا ہے. سب آہوں کا بھی زنا ہے اس کے اندر، کانوں کا بھی زنا ہے اس کے اندر، دل و دماغ کا بھی زنا ہے. اس کے بعد پھر کوئی سچ مچ زنا بھی کر بیٹھتا ہے، کوئی بچ جاتا ہے. گانا گانا بھی اسی لیے حرام و ناجائز ہے. میوزک، موسیقی، ڈھولک سارنگی، بانسری، ہارمونیم، جھانج وغیرہ جو گانے بجانے کے آلات سمجھے جاتے ہیں، یہ بھی سب ناجائز ہیں. اسی لیے کہ یہ سب زنا کا منتر ہیں، یہ زنا کا جادو ہیں. یہ کہ ان کے سننے سے یا ان کے گانے سے انسان کی شہوت ابھرتی ہے اور انسان پھر زنا کی طرف بڑھتا ہے. زنا کو سے بھی منع کیا اور زنا کے جو اسباب ہیں اور ذرائع ان سے بھی منع کیا. یہ حکیم کی حکمت ہے. اس لیے زنا سے بھی بچے. اور جتنی باتیں آدمی کو زنا کے اندر مبتلا کرنے والی ہیں اور لے جانے والی، ان سے ہی بچے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی نامحرم مرد اور کسی نامحرم عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ تنہائی میں بیٹھے. کیونکہ جب تنہائی میں بیٹھیں گے تو وہاں تیسرا شیطان ہوگا جو ہر ایک کے دل میں بدکاری کے خیالات ڈالے گا اور کوشش کرے گا کسی طریقے سے یہ جب تنہا ہو گئے ہیں اور تنہائی میں جمع ہو گئے تو کسی طریقے سے یہ زنا بھی کر لیں. آپ نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا. اسی طریقے سے دو مسلمان بھائیوں کے اندر یا دو گھرانوں کے اندر یا دو خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑا، یہ فساد کی جڑ ہے. بھائی بھائی کو تو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے، بڑی محبت سے ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے آرام و سکون سے زندگی گزارنی چاہیے. یہ ہے روح معاشرت. اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے سے، جھگڑنے سے، نا اتفاقی سے سکون بھی ختم ہو جاتا ہے، راحت بھی ختم ہو جاتی ہے، محبت بھی جاتی رہتی ہے، تعلقات بھی ختم ہو جاتا ہے، بے تعلقی پیدا ہو جاتی ہے، لا تعلقی پیدا ہو جاتی ہے، یہاں دیکھ کر تعلقی پیدا ہو جاتی ہے اور نہ جانے کتنے کتنے گناہ اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر آدمی کی معاشرت برباد ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے فوراً ان میں صلح کرا دو. لیکن صلح کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کے مطابق ہو، تبھی وہ کامیاب ہوگی. خلاف شرع اگر صلح ہوگی اور ناحق ایک دوسرے پر جرمانے لگائے جائیں گے تو صلح جو ہوگی وہ پائیدار نہیں ہوگی، کامیاب نہیں ہوگی. گنہگار الگ ہوں گے اور صلح بھی صحیح معنی میں صلح نہیں ہوگی، اس سے دل جڑیں گے نہیں، آپس میں لڑائی پھر بھی رہے گی. اور ساتھ ساتھ پھر ان گناہوں سے بھی بچنے کا حکم دے دیا کہ یہ ان سے ہی بچو ورنہ یہی گناہ لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتے ہیں. تو ان چھ گناہوں میں سے چوتھا گناہ ہے بدگمانی. اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بدگمانی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر یہ خیال جما لیا کہ یہ تو میرا مخالف ہے، یہ میرا تو میرا بدخواہ ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے، یہ تو مجھے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے. حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا تو ویسے ہی اپنے ذہن میں آ گیا اور ذہن میں آنے کے بعد اس نے اپنے ذہن میں ایسے ہی سمجھ لیا. ایک بے بنیاد اور بے حقیقت خیال کو اس نے بڑھا بڑھا کر کے پہاڑ بنا لیا، یا کوئی بات ہو گئی چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں جن کو نظر انداز کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ ان باتوں کو لے کے بیٹھ گیا، اس نے کوئی ایسی بات کر دی جو سننے والے کو اس کی وجہ سے تکلیف پہنچ گئی، بس اس نے اپنے ذہن میں اب پلاؤ پکانی شروع کر دی کہ نے ایسی بات کہی ہے، سب کے سامنے کہی ہے، تو یہ ضرور اس کو مجھ سے غصہ ہے اور یہ میرا مخالف ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، نفس و شیطان تو بس نمک مرچ لگاتے ہیں اور ذہن میں پکاتے 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 بس اس کو اپنا پکا دشمن سمجھ لیا، اب اسی انداز سے جناب وہ اس کو دیکھنے لگا اور اس کی باتیں سننے لگا اور اسے ذرا سی بات بھی اس کی اگر ایسی ملی جو اپنے خلاف ہے اور اپنی مخالفت میں ہے، بس یہ تو پکا ہی دشمن ہے، یہ ہے بدگمانی، دیکھو کہ کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں، کسی قسم کی کوئی عداوت نہیں، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں، مگر اپنے ذہن میں سوچ سوچ کے اس نے اس سے ذہن میں گمان کو اپنے جما لیا، یہ ہے بدگمانی، یہ ناجائز ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ بدگمانی کے نتیجے میں بس پھر کچھ دن کے بعد بد زبانی شروع ہوگی، جہاں بیٹھے گا اس کی برائی کرے گا، جہاں بیٹھے گا اس کی برائی کرے گا، جہاں بیٹھے گا اس کی برائی کرے گا، وہ ایسا ہے اور ویسا ہے، وہ مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے میرے علم سے، میرے عمل سے، یا میرے مال سے، یا میرے عہدے سے، یا میرے منصب سے، وہ کیا کہتے ہیں نفرت کرتا ہے اور مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے، میں اس کو ذلیل کر دوں گا، اور پھر 10 عیب اس کے شمار کرائے گا، لوگ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اور جناب اتنا آگے بڑھ گیا یہ بدگمانی کرتے 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 کرتے۔ اور آج کل ایک اور بات بدگمانی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ اللہ بچائے، وہ عاملوں کی دنیا ہے، کہ ایک تو لوگوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ عام ہو گئی ہے اور ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہے کہ ذرا سا کوئی بیمار ہو جائے، یا ذرا سا کوئی مالی اعتبار سے کمزور ہو جائے، یا کسی اعتبار سے اسے کوئی نقصان ہو جائے، یا اس کا کاروبار کچھ ٹھپ ہو جائے، وہ سمجھتے ہیں کسی نے دکان باندھ دی، کسی نے دکان باندھ دی، جادو کر دیا، سفلی کر دیا کسی نے، کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، مگر وہ اپنے ذہن میں یہ ذہن. اس کے بعد اب یہ جائے گا وہ عامل کے پاس، اسے چیک کرائے گا، تو عاملوں کے پاس تو ان باتوں کے بتانے کے سوا بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ، یعنی کتنے ہی بے جادو والا اور کتنے ہی بے نظر لگا ہوا اور کتنے ہی جنات اور آصف سے بچا ہوا چلا جائے، ان سے چیک کروا لے، کوئی نوکی بلا چڑھا دیں گے کہ تمہارے اوپر تو جادو ہے، تمہارے پر آصف ہے، تمہارے پاس یہ ہے، اور وہ کوئی خالی نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ، تو بس پھر وہ تو جاتے اس نے کہہ دیا تمہارا تو جادو ہے، تم پہ تو جادو ہے، تم پر بھی جادو ہے، تمہارے گھر والوں پہ بھی جادو ہے، اور تمہاری دکان بھی باندھ دی، تمہارے رشتے بھی باندھ دیے، اور تمہاری یہ بھی باندھ دیا، وہی باندھ دیا، سب باندھ دیا بس، اور یہ سننے والا جو ہے نا وہ پتھر کی لگی سمجھتا، وہی آ گئی بس اس کے بعد یاد باللہ، اس نے جو کہہ دیا بس اب، اور بعض ظالم تو ایسے ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں تمہارے باپ نے کرایا، تمہاری ماں نے کرایا، تمہاری بھاوجی نے کروایا، تمہاری بہو نے کروایا، اور تمہاری ساس نے کروایا، تمہارے بھائی نے کروایا، اب وہ بھائی اور ساس اور سر جتنی ہی چاہے قسمیں کھا لیں اور کتنا ہی یقین دلا دیں کہ بھائی یہ سب غلط ہے، ہم ہرگز ہرگز ایسا نہیں کرتے، نہیں کیا ہم نے، لیکن جو عامل نے کہہ دیا بس وہ اٹل ہے، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب غلط، اب وہ سارا گھر جو ہے دشمن بن گیا، اس کا پورا گھر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن گیا، اب ایک دوسرے سے نا اتفاقی، لڑائی، جھگڑا، بس وہ نہ جادو ہے، نہ آسیب ہے، نہ بندش ہے، نہ نظر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ سارا کا سارا اپنا ذہن میں پکایا ہوا خیال ہے، اور یہ ایسا خیال ہے کہ اس کا علاج بھی نہیں، اسے علاج بھی نہیں. اس لیے کہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا نا آپ نے, عامل کی بات ہے, آپ نے یقین کر لیا, یقین کر کے آپ نے اس کو سچ سمجھ لیا ہے. بے حقیقت, حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے, تو اب کرتے رہو علاج, دیتے رہو عامل کو پیسے. اب جب جاؤ عامل تو پیسے مانگے گا کہ بھائی اب یہ اتنا مشک چاہیے, اتنا امبر چاہیے, اتنے زعفران چاہیے, اور یا تو تم لے آؤ یا میں اس سے منگوا لو. یہی اس کی مہنتان ہے, بس اب لالا کے دیتے رہو اور اپنے جیب خالی کرتے رہو, اور جادو پکا. بنگال اور برما کا جادو اتنا تیز نہیں ہوگا جتنا یہ تیز ہے. اور جب جاؤ عامل کہے بھائی اب دوسری بلا آ گئی, اب تیسری بلا آ گئی, پہلا جادو میں نے کاٹ دیا تھا, تمہارے مخالف نے دوبارہ کر دیا, اب وہ کاٹ رہا ہے اور آپ جناب پیسے دے رہے ہیں, وہ کاٹ رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, سب ہوائی باتیں ہو رہی ہیں. تو اپنی طرف سے یہ سمجھنا, یہ بھی کتنی بڑی بدگمانی ہے غلط, کہ بس ہمارے تو رشتے باندھ دیے, یہ ہماری دکان باندھ دی. حالانکہ نہ کسی نے رشتے باندھے, نہ کسی نے دکان باندھی, اور باندھ بھی کون سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جو بھی اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے, یا نفع ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے, سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے, اور مقدر میں لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے تو ہوگا, نہیں لکھا ہوا ہے تو کوئی کر نہیں سکتا. تو یہ ایک بدگمانی کا زبردست راستہ ہے جو آج کل عام ہے, اور اسی بدگمانی میں جیسے میں کہ بدزبانی کا اگلا قدم ہے لڑائی. اس لیے بدگمانی سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ بدگمانی سے بچو, کیونکہ یہ گناہ ہے. صرف گناہ ہی نہیں بلکہ آپس میں نا اتفاقی کا, لڑائی اور جھگڑے کا ذریعہ ہے. اگر کسی سے کوئی ایسی سچ مچ کوئی بات کسی سے ہو جائے اور برا گمان دل میں آنے لگے, تو بھی اس سے مل لو تنہائی میں, اور تنہائی مل کر کے اپنی غلط فہمی دور کر لو. کتنا آسان راستہ ہے, اس کو اختیار نہیں کریں گے الا ماشاءاللہ. بس اپنے ذہن میں طرح طرح کے خیالات جماتے رہیں گے, پکاتے رہیں گے, پکتے پکتے چھوٹی سی بات کا پتنگڑ بن جائے گا, اور چھوٹی سی بات کا پہاڑ بن جائے گا, اور پھر عداوت دشمنی ہو جائے گی. اور حدیث آیت نے فرمایا بہت سے گمانوں سے بچا کرو, تو گمان کی کئی قسمیں ہیں, گمان کی بھی کئی قسمیں ہیں. بعض گمان واجب ہیں, بعض گمان جائز ہیں, بعض گمان حرام و ناجائز ہیں. حرام و ناجائز کی مثال تو ہوئی جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی. بعض گمان جو واجب ہیں وہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا, مثلا اللہ تعالیٰ سے گمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دیں گے, اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے, بے شک میرا کوئی عمل ان کی بارگاہ کے لائق نہیں ہے, مگر اپنی رحمت سے قبول فرما لیں گے. اس لیے اپنی کسی عبادت سے مایوس نہ ہو, اور اپنے کسی گناہ کی وجہ سے اس کی بخشش اور مغفرت سے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے گمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میری عبادتیں بھی اپنے فضل سے قبول فرمائیں گے, اور میرے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے, وہ بڑے غفور الرحیم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان ہے جو کہ فرض و واجب ہے. یا کوئی مصیبت آ گئی, یا کوئی تکلیف آ گئی, یا کوئی پریشانی آ گئی, یا کوئی بیماری آ گئی, یا کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی سانحہ ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا واجب ہے کہ ضرور اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ہے, سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اس میں میرے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے, میرا اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے دین کا یا دنیا کا. اور یہ یقیناً ہوتا ہے, ایسے بھی نہیں کہ بس فرضی تصور اور خیال ہو, نہیں حقیقت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں حکمتیں ہوتی ہیں, ان کا کوئی کام حکمت سے خالی ہوتا ہی نہیں. تو اپنی بیماری پریشانی تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہے اس میں میرے لیے خیر ہے، کوئی نہ کوئی میرے اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اس سے تسلی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنے کا اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. ایک روایت میں عجیب واقعہ مذکور ہے، کہ دو آدمیوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان سے حکم، ان کو حکم دیں گے بھائی تم جاؤ دوزخ میں چلے جاؤ. تو ایک تو خاموشی سے دوزخ کی طرف چل دے گا، دوسرا شخص تھوڑی دور چلے گا پھر مڑ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، پھر تھوڑی دور جائے گا پھر مڑ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس بلائیں گے اور فرمائیں گے بھائی تو سیدھا کیوں نہیں جا رہا ہے، جس طرح ساتھی سیدھا دوزخ کی طرف جا رہا ہے تو اس طرح کیوں نہیں جا رہا ہے، تو بیچ میں مڑ مڑ کر کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں اس وجہ سے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوں کہ مجھ کو آپ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث معلوم ہوئی تھی کہ انا عند ظنی عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، تو میرا گمان تو یہ تھا کہ آپ بخش دیں. اب یہ حدیث بھی میں نے سنی ہوئی ہے اور آپ کا حکم بھی سن لیا کہ دوزخ میں جاؤ، تو اب آپ کا حکم بھی سلام ہو پر آپ کے حبیب کا ارشاد بھی غلط نہیں ہو سکتا، تو اس لیے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا معاملہ کیا ہو رہا ہے. یہ میرا گمان تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ہمارے حبیب نے جو فرمایا صحیح فرمایا، جا جنت میں جا اور اس ساتھی کو بھی لے جا، ہم نے تیرے گمان کے مطابق تیری بخشش کر دی. لہٰذا جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھے گا اللہ تعالیٰ مغفرت کا معاملہ فرمائیں گے، جو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید رکھے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمانے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، جو یہ گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے دوزخ سے بچا لیں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی ان شاء اللہ معاملہ فرمائیں گے. یہ تو واجب ہے، اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا تو واجب ہے، اور بدگمان اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنا یا اللہ تعالیٰ سے کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. ایسے جو نیک اور اللہ والے لوگ ہیں ان سے نیک گمان رکھنا یہ بھی واجب ہے، اور بعض گمان جائز اور مباح ہیں، جیسے معاملات میں ایک دوسرے سے گمان کرنا، آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی بالکل بے فکر ہو کر کے لے جاؤ یہ بالکل صحیح ہے، میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہا ہوں، تو اب آپ اس سے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ بھائی جی کہہ رہا ہے تو سیکھ گئی آپ کا دل مطمئن ہے تو خرید لیں، اور اگر دل مطمئن نہ ہو تو آپ نہ خریدیں. ایسے کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو چیز ہے یہ بہت اچھی ہے بہت عمدہ ہے اور آپ بے فکر ہو کر کے لے لو، تو آپ اس سے یہ گمان رکھنا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ جائز اور مباح ہے، اس کے بعد آپ کا دل چاہے تو آپ اس سے وہ چیز خرید لیں، دل نہ چاہے تو نہ رکھیں نہ خریدیں. اب یہ خام خواہ بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے مکاری کر رہا ہے آئیداری کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے، اگر اس کا خطرہ ہے تو آپ مت خریدو، لیکن ساری دنیا اسی گمان پر چل رہی ہے، بڑے بڑے سودے اسی گمان پر ہو رہے ہیں، آپ نے کسی کو ادھار مال بیچ دیا اور اس نے کہا میں پیسے پہنچا دوں گا، یہ کہ ان کو پیسے مل جائیں گے 15 دن میں پیسے مل جائیں گے، یہ آپ کو اس سے گمان رکھنا جائز کہ یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، یہ ایک ہفتے میں 15 دن میں 1 مہینے میں پیسے دے دے گا. اور عام طور پر دے دیتے ہیں لوگ، کوئی کوئی نہیں بھی دیتا، تو اس کی بات پر اطمینان کرنا، اس سے یہ گمان رکھنا کہ بھئی یہ جو کہہ رہا ہے وقت پر پیسے دے دے گا، درست ہے، جائز ہے، مباح ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اور اسی گمان پر بہرحال سارے سودے ہوتے ہیں، سارے لین دین ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آدمی وعدہ کر لیتا ہے کہ میں فلاں دن فلاں وقت تمہارے پاس آؤں گا، اب اس کا گمان، اس سے یہ گمان رکھا جاتا ہے کہ وہ آئے گا، تو یہ گمان جائز ہے اور مباح ہے۔ البتہ ایک گمان وہ ہوتا ہے کہ جو کسی ایک بدگمانی بھی ایسی ہے جو کہ جائز ہے، ایک بدگمانی بھی ایسی ہے جو کہ جائز ہے، جیسے کوئی فراڈی آدمی ہے، کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، شرابی کبابی ہے، دھوکے باز ہے، تو اس سے برا گمان رکھنا بھی جائز ہے، مگر یقین نہیں کر سکتے، یقین اور ہے، گمان اور ہے۔ گمان میں تو یہ ہے کہ بھائی وہ ایسا ہے اور ویسا ہے، ایسا ہے اور ویسا ہے، مشہور ہے اور معروف ہے، سب جانتے ہیں، محلے والے جانتے ہیں، بدماش آدمی ہے بھائی، تو اس کو فرشتہ تو نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں یقین نہیں کر سکتے کہ بھائی وہ برا ہے، ظاہراً برا ہے، حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اچھا ہو، اور جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے برا ہو، کیونکہ موجودہ حالت کا اعتبار ہی نہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعتبار تو خاتمے کا ہے، جیسے بہت سے کافروں کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے، ایسے بہت سے مسلمانوں کا خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے، اللہ بچائے، ایسے بہت سے بدماش مرتے وقت نیک بن کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں اور بعد بگڑ جاتے ہیں، پہلے نیک صالح تھے، پھر اچانک ایسے پلٹے کہ جناب نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات۔ تو یقین تو نہیں کر سکتے، لیکن بدگمانی کرنا جائز ہے۔ ہاں جو مسلمان ایسا نہیں ہے اس سے بدگمانی ناجائز ہے، اس سے بدگمانی ناجائز ہے۔ گھر میں بھی کسی سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، پڑوسیوں سے بھی خام خواہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، قرب و جوار کے اور جن جن سے تعلقات ہیں کسی سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیوں بدگمانی یہ لڑائی کا ذریعہ ہے اور یہ بڑا گناہ ہے۔ دوسری چیز جس سے منع فرمایا اللہ پاک نے اس آیت میں وہ ہے کہ ولا تجسسو، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو، یہ چھپ چھپ کر کسی کی باتیں سننا، چھپ چھپ کر کسی کی باتیں سننا کہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ میرے موافق باتیں کر رہے ہیں، یہی آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا منصوبہ بنا رہے ہیں، اس کے لیے کان لگانا، دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہونا، جیسے بعض عورتوں کی عادت ہوتی کہ وہ باتیں سننے کے لیے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر سنیں گی، پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر کے سنیں گی کہ دیکھو اندر یہ میاں بیوی کیا باتیں کر رہے ہیں، یا بھائی بہنوں بہن بہنوں کیا باتیں کر رہے ہیں، یا وہ فلاں کیا کر رہا ہے، چھپ چھپ کے باتیں سننا۔ اگر اس میں کوئی بات ہے، کوئی جملہ انہوں نے ایسا کہہ دیا جو اپنے خلاف پڑتا ہے، بس اب جناب بدگمانی پکی، اس کے بعد بدزبانی شروع، اس کے بعد لڑائی شروع، اور جناب اچھا خاصا گھر جو باہمی میل محبت سے رہ رہا تھا لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو گیا۔ تو کسی کا عیب اور کسی کی خرابی، کسی کی کمزوری چھپ چھپ کر تلاش کرنا، اور یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ کی بات۔ یہاں تک حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آداب المعاشرت میں کہ اگر آپ سوئے ہوئے یا آپ کی موجودگی کا دوسروں کو علم نہیں ہے کسی وجہ سے، اور وہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ سے چھپانا چاہتے ہیں، وہ آپ کے نہ مخالفت میں نہ موافقت میں، لیکن اپنے لیے کوئی راز کی بات ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتے، وہ سمجھنا بھائی تو سو رہے ہیں اس لیے وہ باتیں کر رہے ہیں، یا آپ ہیں لیکن ان کو آپ کے موجودے کسی وجہ سے علم نہیں ہے، مثلا پردے کے پیچھے ہیں آپ، تو فوراً کہہ دینا چاہیے بھائی میں جاگا ہوا ہوں، سنبھل کے بات کرنا، تاکہ وہ اگر بات کرنا چاہیں تو کریں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، ورنہ تو اگر آپ چپ کے چپ کے سنو دیں ہمیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو چاہے وہ آپ کے متعلق باتیں نہ کر رہے ہو تب بھی اس طرح سے چپ کے چپ کے کسی کی بات سننا گناہ ہے اور ناجائز، اور یہ تو مشہور بات ہے، کل پرسو ہی آداب المعاشرہ میں پڑھی تھی، اس میں بعض لوگ بے احتیاطی کرتے کہ تین آدمی بیٹھے ہوئے اور دو آپس میں خسر پسر کرنے لگے، چپ کے چپ کے باتیں کرنے لگے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ جو تیسرا بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی باتیں نہیں سننا، خام خواہ اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہو سکتا ہے میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، معلوم نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بات کر رہے ہوں یا میرے خلاف کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہوں، اسی میں دوسری زبان بھی ہے کہ ایک مثلا اردو بولنے والا ہے اور دو آدمی پٹھان ہیں، تو ان کو آپس میں پشتو میں بات کرنا منع ہے، یا ایک پٹھان ہے اور اسے اردو بالکل نہیں آتی تو دو اردو بولنے والوں کو آپس میں اردو میں بولنا منع ہے، یا اور کسی زبان کا آدمی ہے، حاصل ہے کہ وہ دو آدمی ایسے دو آدمی جو باتیں کر رہے ہیں وہ تیسرا آدمی جو ہے وہ ان کی بات نہیں سمجھ رہا، نہیں سمجھ رہا تو ان کو پھر اسی کی زبان میں بات کرنی چاہیے، یا پھر اس سے کہنا چاہیے کہ بھائی ہمیں ایک ضروری بات کرنی ہے، ہم الگ ہو کر بات کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کے دل میں تکلیف نہ ہو، انہیں وہ یہ سوچے گا پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، اتنی سی بات کا بھی خیال رکھا ہے شریعت نے، اتنی سی بھی کسی کو تکلیف نہ ہونے دو، اور اس کے نتیجے میں پھر بدگمانی ہے، بدگمانی کے نتیجے میں جھگڑا ہو سکتا ہے، تو کسی کا عیب ڈھونڈنا، کسی کی عیب ڈھونڈنے کے لیے چھپ چھپ کر باتیں سننا، یہ تجسس ہے، یہ حدیث شریف میں بھی اس کی مانیتا آ گئی، قرآن شریف میں بھی اس کی مانیتا، بلا تجسس اللہ پاک نے فرما دیا، اور تیسرا گناہ ہے وہ مشہور و معروف، کوئی کسی غیبت بھی نہ کیا کرے، بلا یغتب باغکم باغا، اور غیبت سب مسلمان جانتے ہیں کہ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے کسی عیب کو دوسروں کے سامنے اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، کسی مسلمان کوئی بھی عیب ہے، کسی کے اندر مثلا جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کسی کے اندر دھوکہ دینے کی عادت ہے، کوئی کسی اور عیب کے اندر مبتلا ہے، اب ہم دوسروں کے سامنے بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں خالد جو ہے نا بڑا جھوٹا آدمی ہے، اور فلاں جو ہے نا وہ بڑا پاپی قسم کا آدمی ہے، واقعتاً کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور پھر وہ دوسروں کے سامنے ہم بیان کریں، اسی کا نام غیبت ہے، اب یہ دیکھو کتنا عام، یہ گناہ کتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ علمان والحافظ، بہت ہی کم مسلمان ہوں گے جو اس گناہ سے بچنے والے ہوں گے، اس وقت مجھے بہت پیارا واقعہ یاد آ گیا، تھوڑا سا سنائی دوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہم اثر ہیں، دونوں ہم زمانہ ہیں، دونوں پائے کے امام ہیں ماشاء اللہ، تو کسی نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، انہوں نے جواب دیا بخیل ہیں، تو سننے والا بڑا چونکا ایک دم، حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بخیل فرما رہے ہیں، اور حقیقت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت سخی تھے، اس نے حضرت میں سمجھا نہیں کیا فرما رہے ہیں آپ، ہاں بھائی وہ بخیل ہے، کہا کیسے، تو وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، جب چاہے جا کے دیکھ لو، ان کے پاس بیٹھ کے دیکھ لو، مجالے جو ان کی زبان سے کسی کی برائی ہو جائے، کسی کی غیبت نکل جائے. اس لیے وہ غیبت کر کے اپنی نیکیں کسی کو دیتے نہیں ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ تو بخیل ہیں. اور کسی نے امام صاحب سے پوچھ لیا کہ یا حضرت، میں بڑے بڑے بزرگوں، بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء خدمت میں گیا ہوں، رہا ہوں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی زبان، کسی نہ کسی کے منہ سے میں نے کسی کی غیبت بہرحال سنی ہے، واحد آپ کے، سوائے آپ کے، کہ میں آپ کے پاس عرصے سے آ رہا ہوں، کمال ہے آپ ایک دفعہ بھی کسی کی برائی نہیں کرتے. کیا ہو جائے حضرت، میں باولا ہوں کیا جو میں کسی غیبت کروں؟ کروں گا تو اپنی ماں ہی کروں گا. حضرت یک نشد دو شد، پہلے تو مجھے یہ اشکال تھا کہ آپ کسی کی برائی کیوں نہیں کرتے، آپ کہہ رہے ہیں کروں گا تو میں ہی کروں گا، یہ اور مشکل ہو گیا میرے لیے. اب اس کا یہ مطلب بتائیے، پہلی بات کا یہ مطلب بتائیے. فرمایا میں کسی غیبت کیوں کروں؟ اس لیے کہ جو غیبت کرتا ہے اس کے نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں جس کے آدمی غیبت کرتا ہے. تو یہ میں پاگل ہوں کہ محنت کروں رات دن، نیکیاں دے دوں دوسروں کو، ڈالر میں کماؤں اور بانٹ دوں دوسروں کو؟ یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اس لیے میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، اپنی نیکیاں اپنے پاس رکھتا ہوں. دوسرے اگر مائع کروں گا تو کروں گا تو مائع کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کبھی بالفرض برائی کروں گا تو اپنی مائع کروں گا، تاکہ بیٹے کی نیکیاں ماں کو ملیں، گھر کی نیکی گھر میں رہے. تو یہ ہے دیکھو، ان اماموں کا یہ حال ہے. وہ یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، وہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہر انسان میں جیسے برائیاں ہوتی ہیں نا، کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ نہیں تو والا عبد المومن خیر میں مشرق. مومن ہر حال میں سارے دنیا کے مشرقوں سے افضل ہے، کافروں سے بہتر ہے، چاہے وہ کتنے پڑھے لکھے ہوں، کتنے خوبصورت ہوں، کتنے ہی مالدار ہوں، کتنے ہی سخی ہوں، کتنے ہی کیا کہتے ہیں وہ خدمت خلق کرنے والے ہوں، لیکن سارے کافر مل کر ایک ادنا سے مسلمان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. مومن اچھا ہوا نہیں ہوا. تو ہر مومن میں جہاں کوئی خرابیاں ہوتی ہیں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، مومن ہونا سب سے بڑی خوبی. تو ہم اس بات کی عادت ڈالیں کہ جب کسی کے بزبارے منہ کھولے تو تعریف کے ساتھ کھولے، اور نہیں تو اپنی زبان کو بند رکھیں بس. تو جیسے ہاتھ ہمارے اختیار میں، پیر ہمارے اختیار میں، اسی طرح زبان بھی ہمارے اختیار میں. ہم اپنی زبان سے دوسروں کی اچھائیاں بیان کرنے کی عادت ڈالیں، برائیاں بیان کرنے سے اپنی زبان کو بند کرنے کی عادت ڈال لیں، غیبت بند ہو جائے. بہرحال غیبت کرنے سے بھی اللہ پاک نے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ بھی فساد کی جڑ ہے، لڑائی کی جڑ ہے. اس کی مزید تشریح انشاءاللہ تعالی آئندہ کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں ان تینوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، یا ذل جلالہ والاکرام، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ہر قسم کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ان تینوں گناہوں سے بھی ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان تینوں گناہوں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ دونوں جہاں کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں اور راحتیں عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر خیر اور ہر قسم کی عافیت و سلامتی عطا فرما. ہماری ساری بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما، راحت دارین عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور سب حاضرین اور حاضرات کی تمام نیک مرادیں پوری فرما، سب کے نیک مراد، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری عطا فرما، ساری عطا فرما، ساری عطا فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما، اپنی پناہ عطا فرما، اپنی پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين.